بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. یہ سورت سورہ صافات ہے اور اس میں باری سبحانہ و تعالی نے کچھ خصوصی اوصاف بیان فرمائے ہیں. انہی اوصاف میں سے ایک بہت بڑا وصف ہے صف باندھ کر کے رہنا. چاہے وہ صف باندھنے کا مقصد عبادت ہو, نماز ہو, جہاد ہو, کوئی بھی نیکی کا کام ہو, لیکن اس مقصد کے لیے صف باندھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. اسی لیے حدیث کے اندر نماز کی صف کی فضیلت بھی آئی اور قتال کی صف کی فضیلت بھی آئی. محشر میں اہل جنت کا صفوں میں مرتب ہو کر کے جنت میں داخل ہونے کا تذکرہ بھی آیا. تو گویا شریعت کے اندر یہ صف بنانا خاص کر کے عبادت کے کام کے واسطے ایک بہت پسندیدہ اور پیارا عمل ہے. اس اعتبار سے صافات یہاں سورت کے شروع میں لایا گیا اور اسی عنوان سے سورت شریفہ کا نام صافات رکھا گیا ہو, یہ حکمت سمجھ کے اندر آتی ہے. سورہ یاسین کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ اس کے اخیر کے اندر مضمون بیان کیا گیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے. تو جو قیامت کا مضمون سورت کے اخیر کے اندر آیا تو اس قیامت کے اندر کون سی چیزیں کام آئے گی؟ تو محشر کے اندر کام آنے والی چیزوں میں نماز کی صفے ہیں, قتال کی صفے ہیں, اور فالزاجرات زجرا لوگوں کو برائی سے روکنا ہے, فالتالیات ذکرا قرآن کی تلاوت ہے. یہ سب اعمال محشر میں کام آنے والے ہیں. تو جس مضمون کے اوپر, آخرت کے مضمون کے اوپر سورہ یاسین کا اختتام ہوا تو آخرت میں کام آنے والی چیزوں کے اوپر اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے. اسی طرح ربط ایک دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مضمون اخیر کے اندر آیا بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ, پھر آیا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا بیان آیا تو قدرت کے مناظر سے سورہ صافات کی ابتدا ہو رہی ہے. دیکھو کتنے عجیب مناظر ہیں کہ اللہ نے صفوں میں کھڑے رہنے والے ملائکہ بنائے, پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزینت النیل قواقب سے مزین فرمایا. یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں. تو جس قدرت کے کرشموں کے ذریعے سے سورہ یاسین کا اختتام ہوا اسی قدرت کے کرشموں کے اوپر سورہ صافات کی ابتدا ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا. اب پہلا مسئلہ یہ بڑا ہے کہ یہ صفات جو یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں, صافات, زاجرات, تالیات, یہ کس کی صفات ہے؟ اسی میں حضرات مفسرین کا اختلاف ہے. نمبر ایک, بہت سارے مفسرین اس کو ملائکہ کی صفت قرار دیتے ہیں. خود علامہ محلی نے بھی اس کو راجح قرار دیا کہ یہ ملائکہ کی جو ہے صفت ہے. اب اگر یہ ملائکہ کی صفت ہے تو پھر کیا مطلب صافات, تالیات اور زاجرات کا؟ تو نمبر ایک, ملائکہ جو صفوں میں مرتب کھڑے رہتے ہیں, اللہ تعالی کا حکم سننے کے واسطے, ان ملائکہ کا آیت کے اندر تذکرہ ہے. پھر فالزاجرات کا کیا معنی؟ تو جو ملائکہ انسانوں کے دلوں میں الہام کر کے گناہوں سے روکنے کا کام کرتے ہیں وہ ملائکہ. تالیات کی ذکر جو ملائکہ آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں وہ ملائکہ. تو گویا کہ یہ فرشتوں اور ملائکہ کی صفت ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زاجرات کا مطلب یہ ہے کہ جو شیاطین آسمان پر ملائکہ کی باتوں کو سننے کے لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ملائکہ ان شیاطین کو روکنے کا کام کرتے ہیں. تو شیاطین کو روکنے والے ملائکہ زاجرات سے مراد ہے. پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھئی ملائکہ کیا کوئی مؤنث مخلوق ہے؟ تو صافات، زاجرات، تالیات یہ سب مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. تو ملائکہ تانیث اور تذکیر سے پاک مخلوق ہے. تانیث تذکیر انسانوں میں ہے، جناتوں میں ہے، حیوانوں کے اندر ہے، لیکن ملائکہ میں تانیث تذکیر ہے ہی نہیں، ان کی حالت ایک ہی ہے. لیکن لفظاً مؤنث ہونے کی وجہ سے اس کو مؤنث صفات کے ساتھ یہاں آیت میں استعمال کیا گیا ہے. صفات مؤنثہ کی لفظاً مؤنث استعمال ہونے کی وجہ سے جن کو یہاں مؤنث کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صافات سے وہ ملائکہ مراد ہے جو فضاؤں کے اندر اپنے پر پھیلا کر کے معلق رہتے ہیں اللہ تعالی کے حکم کے انتظار میں. اللہ تعالی حکم دے رہے، اس حکم کو سننے کے واسطے فضاؤں کے اندر پر کھول کر کے کھڑے رہتے ہیں. جب خدا کا حکم آیا تو اس کے بعد وہ حکم کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو حکم باری تعالی کے انتظار میں پر کھول کر کے فضا میں معلق رہنے والے ملائکہ آیت کریمہ کے اندر مراد ہے. ملائکہ کی اس سے مختلف جماعتوں کا ثبوت ہوتا ہے کہ بہت سے ملائکہ صف بستہ رہتے ہیں، چاہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے یا یہ کہ جو ہے ملائکہ کسی اور مقصد سے، لیکن یہ ہے کہ صف بستہ کھڑے رہنے والے ملائکہ کی ایک جماعت تو ہر وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے انتظار میں رہنے والی جماعت. پھر دوسرے ملائکہ جو لوگوں کو روکنے کے کام کرتے ہیں. پھر ملائکہ کی ایک جماعت جو ذکر و تلاوت کے اندر مشغول ہے. وہ اس سے ملائکہ کی مختلف جماعتوں کا ثبوت نکلتا ہے. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ صفات ایک مرد مومن کے ہیں جو آیت میں بیان کیے گئے. چنانچہ وصفات صفن کا اس سے مراد لیا جائے گا وہ مسلمان نیک صالح جو نمازوں کی صفوں میں کھڑے رہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالی کے راستے میں دشمنوں سے غزوہ کرنے کے لیے صفوں کے اندر قتال کے لیے کھڑے رہتے ہیں. تو نماز کی صف، تہجد کی صف، غازیوں کی قتال کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں صف، اس میں کھڑے رہنے والے انسان گویا کہ اس آیت کریمہ میں مراد ہے. اسی طریقے سے وہ نمازی جو شیطانی افکار اور خیالات پر صف باندھ کر کے روک لگاتے ہیں, شیطان انسان کے دلوں کے اندر وسوسہ لگانے کا کام کرتا ہے, لیکن نماز کے اندر جو صفیں مرتب ہوتی ہے اس میں شیطان رکھنا انداز ہی نہیں کر سکتا, اور جہاں خلا ہوتا ہے وہاں شیطان گھس جاتا ہے. تو جو نمازی لوگ نماز کے اندر سب بستہ ہو کر شیطانی افکار پر بندش لگاتے ہیں وہ نمازی لوگ بھی آیت کریمہ میں مراد ہیں. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا, اور آگے ہیں فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا, وہ نیک مسلمان اہل علم جو توحید کے دلائل کی روشنی میں کفر اور شرک سے روکنے کا کام کرتے ہیں. زاجرات کفر اور شرک سے روکنے کا کام کرتے ہیں, وہ علماء, وہ نیک صالح مسلمان جو نہیں عن المنکر کا کام کرتے ہیں, وہ بھی آیت کریمہ کے اندر مراد ہے. فالتالیات ذکر, بعض نے زاجرات کا مطلب کیا کیا, واعظ و نصیحت کے ذریعے سے مسلمانوں کو منکرات سے روکنے والے, نہیں عن المنکر کرنے والے, واعظ و نصیحت کے ذریعے سے وہ بھی مراد ہے. فالتالیات ذکر, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں, شریعت کی باتوں کی تلاوت کرتے ہیں, احادیث نبویہ کی تلاوت کرتے ہیں, اور لوگوں کو درس و تدریس کے کام میں مشغول لیتے ہیں, قرآن خود پڑھنا, قرآن پڑھانا, حدیث کی تلاوت کرنا, حدیث کی تلاوت کرانا, اور بات کہتے ہیں کہ پورے دھیان سے ذکر میں مشغول رہنے والے ہیں. تالیات ذکر, ذکر کی تلاوت, یعنی پورے دھیان سے منہمک ہو کر کے ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے علماء, یہ آیت کریمہ کے اندر مراد ہے. فالتالیات ذکر, بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کے اندر ارواح مراد ہے, یہ سب صفات ارواح کی ہے, چنانچہ انسانوں کی روحوں کی ایک صف تو بنی تھی عالم ارواح کے اندر. عالم ارواح میں جو انسانوں کی روحوں کی صفیں بنی تھی اس میں صف اول میں انبیاء اور رسول تھے, دوسری صف میں اولیاء اور متقی لوگ تھے, تیسری صف کے اندر عام مومنین تھے, اور چوتھی صف کے اندر کفار اور مشرکین تھے. پھر فالزاجرات کا مطلب کیا ہوگا, وہ مبارک روحیں جو رب کی طرف سے ہونے والے الہام کی روشنی میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو گناہوں سے بچاتے ہیں. الہامات الہیہ کے انوار کی برکت سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو منکرات اور برائی سے بچاتے ہیں, اور اطاعت پر گھمنڈ سے روکنے کا کام کرتے ہیں. فالتالیات ذکر, جو کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے اندر ہر وقت مشغول رہتے ہیں, ان کا ظاہر بھی اللہ کے ذکر میں, ان کا باطن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے اندر وہ مشغول رہتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صفات ملائکہ کے ہیں, وصافات صفہ, اس لیے کہ ارے پرندوں کے ہیں, ملائکہ نہیں, پرند, ملائکہ تو قول اول, پرندوں کے صفات ہیں, اس لیے کہ پرندوں کا کام یہ ہے کہ وہ سب اپنے پروں کو کھول کر کے ہوا میں معلق اڑتے رہتے ہیں. اسی لیے قرآن کے اندر دوسری جگہ صراحتن آیا, وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ, تو باز نے اس آیت کے ساتھ جوڑ کر کے اس کا مطلب نکالا، ہوا میں پروں کو پھیلانے والے پرندے و طیر صافات. یہاں آیت کریمہ میں غیر اللہ کی قسم کھائی گئی، چاہے فرشتوں کی، چاہے انسانوں کی، چاہے روحوں کی، چاہے پرندوں کی، غیر اللہ کی آیت کے اندر قسم کھائی گئی. غیر اللہ کی قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے، لیکن انسانوں اور جناتوں کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، ممنوع ہے. یہاں آیت کریمہ کے اندر باری تعالیٰ نے ملائکہ کی قسم کھا کر کے ان کی ابدیت کو ظاہر فرمایا. یہ ملائکہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے لیے صف بستا ہوتے ہیں، اور تم ان کی کیسے عبادت کرتے ہو، تم ان کی کیسے بندگی کرتے ہو. یہ ملائکہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم کیوں بیوقوف بن کے ملائکہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو ان کی ابدیت کو ظاہر کر کے ان کے متعلق غلط عقیدے کی آیت کے اندر تردید کر دی گئی. دیکھو باری سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں پر قسم کھائی ہے، وہ قسم بھی اپنی مخلوق کے اوپر ایک شفقت ہے. کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات بتا دے تو وہ بات یقینی اور پکی، اس میں قسم کی ضرورت کیا؟ ہم لوگ قسم کب کھاتے؟ جب کوئی ہماری بات کی طرف دھیان نہیں دیتا ہو تو قسم کھا کے دینا پڑتا ہے، کوئی ہماری بات کو جو ہے غلط سمجھتا ہو تو قسم کھا کے دینا پڑتا ہے. اللہ کی بات تو ان سب احتمالات سے پاک ہے. تو پھر باری تعالیٰ کے اندر جو ہے باری تعالیٰ کی بات جو یہاں ملائکہ باری تعالیٰ نے قسم کھائی، تو مخلوق کے اوپر شفقت کے طور پر، تاکہ مخلوق اس کو نہایت اہم بات سمجھ کر کے قبول کر لے رہے. تاکہ یہ تو کرنے ہی کرنے کی بات ہے، اس سے تو انحراف کسی حال میں کوئی گنجائش نہیں ہے. نمبر دو، ازالے شک کہ غیر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کھا کر کے ہونے والے شکوک کا ازالہ فرما دیا. نمبر تین، تاکید مقصود ہے قسم کو لانے کے بعد. اور مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم باری تعالیٰ کھاتے ہیں، اس کی فضیلت اور عظمت کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں. دیکھو انجیر بہت کام کی چیز ہے، اس لیے خدا نے قسم کھائی. وسیم زیتون نہایت مفید چیز ہے، اس کی عظمت فضیلت اس کے فوائد کو بتلایا تھا. وزیتون تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھا کر کے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے منافع، اس کے فوائد کو بتلاتے ہیں. اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقسم بھی مقسم علی کے لیے بطور شاہد اور بطور دلیل کے ہوا کرتا ہے. آگے جو مضمون آتا ہے، جیسے یہاں آیا اتنی قسم کے بعد ان الہکم لواحد، تو یہ اس کے لیے شاہد اور دلیل ہو گئی اللہ کی وحدانیت کے واسطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا، قسم ہے صف بنانے والوں کی. تفسیر نے یہاں پر ملائکہ کو مراد لیا کہ ملائکہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے صف بناتے ہیں. اور دیکھو قسم کے بارے میں دو بات اور یاد رکھنا، بعض مرتبہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ منکر کے مقابلے میں، کوئی آدمی کسی بات کا انکار کرتا ہو تو منکر کے مقابلے میں بھی قسم کھانی پڑتی ہے. اور قسم کا ایک مقصد ہوتا ہے مضمون کی اہمیت، تاکید، اس کو بتلانے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے. بعض نے کہا کہ ملائکہ اپنے پروں کو ہواؤں میں کھلا رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سننے کو منتظر رہتے ہیں. فالزاجرات زجرا، مفسر نے اس سے بادل کو مراد لے لیا کہ ملائکہ بادلوں کو ڈانٹتے ہیں، ہکالتے ہیں، اور ہکال ہکال کر کے ملائکہ بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے جا کر کے برساتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو آیات بری باتوں سے روکنے کا کام کرتی ہے، وہ بھی زاجرات سے مراد ہو سکتی ہے, کیونکہ قرآن کی آیت نے کہا نا لا تقربوا الزنا, وہ اس آیت نے برائی سے روکنے کا کام کیا, لہذا وہ بھی زاجرات کے اندر شامل ہو جائے گی. اور ملائکہ جو ہے مختلف طریقوں سے شیطانوں کو روکتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے کسی کارے خیر کے اندر رکاوٹ نہ بنے. تو جو ملائکہ شیطانوں کو روکتے ہیں انسانوں کے کارے خیر میں رکاوٹ بننے سے, وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. فالتالیات ذکرا, اور قرآن مجید کو تلاوت کرنے والے کے جو قرآن مجید کی اچھی طریقے سے تلاوت کرتے ہیں, جواب قسم ان الہکم لواحد, یقیناً تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. دیکھو اتنی قسم کھا کر کے مؤکد انداز میں توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان الہکم لواحد کا مطلب مخاطب کون ہے؟ اگر مسلمان مخاطب ہے تو وہ تو پہلے سے توحید کو جانتا ہے, تو پھر اتنی تاکید لانے کی کیا ضرورت تھی, قسم در قسم, تاکید در تاکید. اور اگر کافر مراد ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ اتنی ساری تاکید سے بیان کرو تو بھی ایمان لانے والے نہیں ہے, جو اڑیل ہے وہ اپنی ضد سے اڑے ہوئے ہیں, اتنی تاکید لانے کا مقصد کیا؟ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں لیزداد الذین آمنوا, ایمان والوں کے ایمان میں ترقی, کافروں کے کفر میں ترقی. جتنی توحید کے اثبات کی آیتیں اترے گی اہل ایمان کے ایمانی نور میں ترقی ہوگی, اور اہل کفر مخالفت کریں گے تو ان کے کفر میں ترقی ہوگی. یہ جو ہے اس تاکید کا مقصد سمجھ میں آتا ہے. رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق, اللہ تعالیٰ آسمانوں کے رب ہے, اللہ تعالیٰ زمین کے رب ہے, جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے اس کے بھی رب ہے, اور تمام مشرقوں کے اللہ تعالیٰ رب ہے. دیکھو آیت میں مغارب ذکر نہیں فرمائے, مشارق ذکر کر دیا. عربی میں قانون ہے تعرف الاشیاء بازدادها, مشرق آیا تو اس مغرب اس کی ضد خود بخود سمجھ میں آ جائے گا, اسی لیے اس کو الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آیت میں مشارق کو جمع کیوں کہا گیا, وما بینہما ورب المشارق, حالانکہ مشرق تو ایک ہی ہے, پھر جمع کیسے؟ دیکھو قرآن مجید کے اندر تین طرح سے مشرق مغرب کا لفظ آیا ہے, یہاں مشارق جمع کے ساتھ آیا ہے, تو اس کا مقابل مغارب بھی جمع زیر اس کی. اور سورہ رحمان کے اندر تثنیہ کا صیغہ آیا ہے رب المشرقین ورب المغربین, اور سورہ مزمل کے اندر مفرد کا صیغہ آیا ہے. رب المشرق والمغرب وما بينهما, رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا, تو وہاں سورہ مزمل کے اندر واحد کا صیغہ آیا. اب تین طرح کی آیت ہے, جمع کے صیغے کے ساتھ, تثنیہ کے ساتھ, اور مفرد کے ساتھ. تو تینوں آیتوں کے درمیان میں تخلیق اس طریقے سے ہوگی کہ شمال سے لے کر جنوب تک دونوں افق میں, شمال جنوب سے, شمال سے جنوب تک دونوں افق میں, افق کے مشرق میں بھی اور افق کے مغرب کے اندر بھی, بہت سارے الگ الگ نقطے ہیں, نقطے مطلب پوائنٹس ہیں, نقطے ہیں. روزانہ ان الگ الگ نقطے اور پوائنٹس سے سورج طلوع ہوتا ہے. سورج روزانہ ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا, چھوٹے 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 نقطے اور پوائنٹس ہیں. آج یہاں سے طلوع ہوا, کل ذرا ہٹ کے, پھر ذرا ہٹ کے, پھر ذرا ہٹ کے, کبھی ادھر ہٹ کے, کبھی ادھر ہٹ کے, اور غروب ہونے کا بھی یہی حال ہے. تو مشرق اور مغرب کے افق میں جانب شمال سے لے کر جنوب تک چھوٹے چھوٹے نقطے اور پوائنٹ بنے ہوئے ہیں. وہاں سے روزانہ سورج الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے, الگ الگ جگہ پر جا کے ڈوبتا ہے, اور یہ 360 سے 365 نقطے ہیں, کیونکہ سال میں اتنے ہی دن ہیں. وہ کہ روزانہ الگ الگ نقطہ اس کا طلوع کا اور الگ نقطہ اس کے غروب کا. ان الگ الگ طلوع اور غروب کے نقطے کے اعتبار سے مشارق اور مغارب جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سورج کے لیے یہ مطلع اور غروب کی جگہ ہے, اس طرح مختلف ستاروں کا بھی یہی حال ہے. ایسے بہت سارے نقطے ہیں جہاں سے الگ الگ ستارے طلوع ہوتے اور الگ الگ جگہوں پر جا کر کے یہ ستارے ڈوبتے. یہ صرف سورج کی اکیلے کی تفصیل نہیں مشارق اور مغارب میں, بلکہ سورج کے علاوہ دیگر ستاروں کے لیے بھی یہی بات ہوگی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مغارب کو آیت میں اس لیے صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جس قدر طلوع میں نمایاں ہوتی ہے, اتنی زیادہ مؤثر غروب میں نہیں ہے. غروب میں بھی ہے اللہ کی قدرت کہ اتنا بڑا ستارہ, اتنا بڑا سیارہ سورج بنور ہو جا رہے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہے تقابل, اس سے بھی زیادہ طلوع کے اندر کہ بھائی پورے عالم کی تاریکی کو ایک سیارہ نکل کر کے ختم کر دے گے, اور ایک سیارہ ابتدان ایسا ہو کہ ہم اس کو دیکھ سکے, پھر بڑھتے بڑھتے ایسا ہو جاوے کہ ہم اس کی طرف نظر بھی ٹکا نہ سکے. جتنی اللہ کی قدرت طلوع کے وقت پر نمایاں ہوتی ہے, اتنی طلوع کے مقابلے میں غروب کے وقت نہیں ہوا کرتی, اسی لیے مغارب کی آیت کریمہ میں ذکر نہیں ہوا. پھر تثنیہ والی آیت جو سورہ رحمان میں ہے, مشرقین مغربین, تو اس کا مطلب ہے شتائی اور صیفی, اسی لیے کہ گرمیوں کی موسم کے اندر سورج کے مطلع ایک جانب میں اور سردیوں کی موسم میں دوسری جانب کے اندر. اب آج کل سردیوں کے ایام چل رہے تو آپ لوگ صبح کے اندر دیکھنا کہ اس طرف سے بالکل یوں نہیں بلکہ اس طرف سے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو جانب سردی کے سردی والی موسم میں سورج کا مطلع ایک جانب, گرمی کی موسم کے اندر دوسری جانب میں اس کے نقطے بدلتے ہیں, یہی حال غروب کے اندر. تو شتائی اور صیفی, گرما کے موسم سردا کے موسم, اس اعتبار سے جو ہے مشرقین مغربین تسمیہ کا صیغہ استعمال ہوا. اور واحد اور مفرد کا صیغہ جہاں پر آیا قرآن مجید میں, تو دیکھو یہ نقطے الگ الگ چھوٹے چھوٹے ہیں متفرق سورج کے طلوع اور غروب کے, لیکن باعتبار مجموعی کے تو یہ کہا جائے کہ بھائی سورج کہاں سے کا جانب مشرق سے نکلتا ہے. اب جانب مشرق میں ایک پوائنٹ یہاں ایک پوائنٹ وہاں وہ نہیں دیکھا جاتا, ایک جانب کون سی مشرق لکتا کہاں ہے جانب مغرب, تو ان کی ایک جہت ہونے کے اعتبار سے اس کو مفرد کے صیغے کے ساتھ سورہ والنجم میں ذکر کیا گیا. یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے, رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب, ہم نے مزین کر دیا سمائے دنیا کو, یعنی جو آسمان دنیا والوں کو دکھتا ہے اس کو سے ستاروں کی زینت کے ذریعے سے. دیکھو اس میں بتایا گیا کہ آسمان ڈیکوریٹ کیا گیا, مزین کیا گیا ستاروں سے, اس کے دو مطلب, ستاروں کی روشنی اور جگمگاہٹ یہ آسمان کی زینت ہے. اور دوسرا مطلب ستاروں کی نقشے خود ذات وہ آسمان کے لیے زینت اور رونق ہے. تو ستاروں کی ذات دیکھو وہ بھی ایک رونق, اس میں سے نکلنے والی روشنی وہ بھی ایک رونق, دونوں کو باری سبحانہ و تعالیٰ نے رونق بنایا. اب یہ مسئلہ حضرات مفسرین کے درمیان میں مختلف ہی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بہت سارے ستارے جو ہے پہلے آسمان کے علاوہ ہیں, صرف چاند پہلے آسمان کے اوپر, باقی دوسرے ستارے اندر دوسرے پر تیسرے پر چوتھے کے اوپر پانچویں پر الگ 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 آسمانوں پر ستارے مرکوز ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ الگ الگ آسمانوں پر ہونے کے باوجود انسان کو زمین سے وہ سارے ستارے نظر آتے ہیں. یہ بعض حضرات کی رائے, جبکہ متعدد حضرات کی رائے یہ ہے کہ تمام کے تمام ستارے ماں قمر پہلے ہی آسمان کے اندر ہے, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان میں نہیں, بلکہ صرف سمائے دنیا کے اندر ہے. واحد ظن من کل شیطان مارد, اور ہم نے اس کو حفاظت محفوظ کر دیا ہر شرکش شیطان سے, یعنی شرکش شیطان جو اطاعت نہیں کرتے ان سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے. یہ شیاطین آسمانوں کے اوپر بات چیت کو سننے کے لیے جا نہیں سکتے. مارد کا ایک ترجمہ جو اطاعت سے نکلا ہوا, ایک ترجمہ ہر خیر سے خالی شیطان. تو ہر شیطان شرکش سے ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. دیکھو یہ جنات جو ہے وہ شیاطین آسمان کی طرف سننے کے لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اکثر جنات آسمانوں کے اوپر پہنچ نہیں سکتے, اس سے پہلے ہی مار کر کے بھگا دیے جاتے ہیں. یکا دکا کوئی یکی دکی بات سن لے رہے, کبھی کبھار ایکاد دو شیطان جن وہاں تک پہنچنے کے اندر کامیاب ہو جائے اور وہاں سے ایکاد دو چھوٹی موٹی بات بھاگ کر کے نکل آئے, سن کر کے نکل بھاگے, اس کے لیے آگے آ رہا ہے وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اور فات باہو شہاب. تو اس طریقے سے اس کی بھی جو ہے نفی ہو گئی کہ جو بھاگ نکلا سن کر کے اس کو بھی اس طریقے سے جو ہے تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اول شیطان جس نے بات سن لی وہ اس سنی ہوئی حقیقت بات کو دوسرے شیطان تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور پہلے کو تو مار دیا شعلہ اور ختم ہو گیا, لیکن اس نے جو دوسرے شیطان کو پہنچا دیا تھا وہ دوسرا شیطان تیسرے کو تیسرا چوتھے کو یہاں تک کے قائم تک بات کبھی ایک آدھ پہنچ جاتی ہے, اور پھر اس نے وہ پچاسوں سینکڑوں جھوٹ ملا کر کے دنیا والوں کے سامنے پروپیگنڈے کرتے ہیں. اس طریقے سے کہ عام متن تو شیاطین پہنچ نہیں سکتے, کبھی کبھار یکا دکا پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ تمام بات تو نہیں سن سکتا, ایک آدھ بات کوئی آدھی پونی پاؤ سن باقی. اب اس کو شعلہ لگے, وہ جانتا ہے کبھی شعلہ لگے گا, لہٰذا اس سے پہلے وہ کامیاب ہو گیا دوسرے شیطان کو بات منتقل کرنے کے اندر. پہلا تو گیا لیکن اس نے دوسرے کو جو بات پہنچا دی تھی, اس نے تیسرے کو پوری چین ہوتی ہے ان کی نیچے تک, تو نیچے پھر قائم کو وہ آدھی پاؤ بات پہنچا دیتے ہیں. فرمایا کہ واحد ظم من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى, وہ سنتے نہیں ہیں اوپر کی ملائکہ کی مجلس کی باتوں کو, اور یہ بھی ہے کہ وہ کان نہیں لگا سکتے اعلی بالا اوپر کی مجلس کی طرف, یعنی ملائکہ کا جو قیام ہے آسمانوں کے اوپر اس اعتبار سے کہا گیا, اور انسان زمینوں کے اوپر قیام کرتے ہیں, तो ये शयातीन बात सुन भी नहीं सकते, कान भी नहीं लगा सकते। इलल मलाइल आला, मलाइका की जो ऊपर बालाई मजलिस होती है उसमें वयुक्ज़फून मिन कुल्ली जानिब, और उनको हर तरफ से अंगारे मारे जाते हैं। हर तरफ का मतलब ये नहीं कि एक शैतान गया तो चारों तरफ से आपकी बारिश होगी, बल्कि जिधर गया उधर से आपकी बारिश होगी। जिस जानिब से भी वो जाएगा उस जानिब के अंदर उसको आग की बारिश लगेगी। मिन कुल्ली जानिब दुहूरं वलहुम अज़ाबुन वासिब, हमको धिक्कार दिया जाता है, भगा दिया जाता है, और उनके लिए दाइमी हमेशा का मुसलसल अज़ाब है। चुनांचे ये शयातीन जिनको धिक्कार करके निकाला जाता हो, मर्दूद किया जाता हो, मार दिया जाता हो, वो कभी भी जो है इबादत के लायक नहीं हो सकते। जो लोग शैतान की इबादत इताअत करते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो धिक्कारे हुए, मारे हुए, भगाए हुए कभी इताअत और इबादत के लायक नहीं हो सकते। इल्ला मन खतिफल खतफा, मगर जो कोई इक्का दुक्का हाथ कुचक ले चले, ये इस्तिस्ना कर दिया गया। इल्ला मन खतिफल खतफा यानी बहुत तेजी से एक आध बात उचक करके भागे, फात बाहू शिहाबुन साफिद, तो उसके पीछे एक चमकता हुआ सितारा आता है जो उसको जला करके राख कर देता है। चुनांचे ये शयातीन उस आग के असर से गांडे और पागल जैसे हो जाते हैं और आकर के दुनिया में इंसानों को मजीद गुमराही के काम में लग जाते हैं, गुमराह करने के काम में लगते हैं। अब देखो आसमान के ऊपर जो बहुत सी मर्तबा तारे गिरते नजर आते हैं, वो हमेशा शयातीन को मारे जाते हो ये जरूरी नहीं। बाज मर्तबा शयातीन को मारने के लिए, बाज मर्तबा दूसरे मकासिद के लिए भी ये सितारे गिरते हैं। हमेशा सितारों का गिरना सिर्फ शयातीन के मारे जाने के लिए हुआ नहीं करता। तो अतबाहु शिहाबुन साखिद فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ। ये कयामत का इनकार करने वालों के ऊपर रद्द करना है, और आप उनसे सवाल कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, यानी आप इनको बतलाइए कि इनको डांटा जा रहा है या मजमून को मजबूत करके साबित किया जा रहा है। अहुम अशद्दु खल्क़ा, क्या उनको बनाना हमारे लिए मुश्किल है? अम्मन खलकना, या जिसको हमने बनाया, इतने बड़े बड़े फरिश्ते, इतने बड़े आसमान, इतनी बड़ी जमीन और बड़ी बड़ी मखलूकात, इन मखलूकात के मुकाबले के अंदर ही इंसान को बनाना तो बहुत आसान है। ये 5-6-7-4-3 फीट का इंसान, इसको बनाना क्या मुश्किल? जो अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमान, बड़े बड़े जिन्नात, जमीन, बड़ी बड़ी मखलूक नील डोल वाली बनाई, उसके मुकाबले में इंसान तो बहुत इजी। इन्ना खलकनाहुम मिन तीनिन लाज़िब, हमने इन इंसानों को चिपकती हुई मिट्टी के गारे से बनाया, या सड़ी हुई मिट्टी के गारे से बनाया। अरे इंसान तो अपनी तकलीफ को देख तो सही, कौन सी मुश्किल है तेरी तकलीफ? एक मिट्टी का गारा जो पानी डाल के छोड़े देने की वजह से सड़ गया, चिकना और चिपकता हो गया, उससे अल्लाह ताला ने तुझको पैदा फरमाया। अब तू जो है इतना कमजोर होकर के अल्लाह के नबी का कुरान का इनकार करे, तो कैसे तुझे लायक होवे? बल अजित वयस खरून, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान जैसी नेमत के आ जाने के बाद भी ये लोग कुरान को झुठलाते हैं, इससे आपको तो ताज्जुब होता है कि ये मक्का वाले कैसे कुरान को झुठला रहे, और वो तो मजाक उड़ा रहे हैं। आप ताज्जुब में और वो मजाक उड़ाने के अंदर लगे हुए हैं। ऐसी हालत जो गैर मामूली बात देखने पर इंसान में पैदा हो जाए, उसको ताज्जुब कहा जाता है। गैर मामूली बात देखने पर जो हालत इंसान में पैदा हो जाए, उस हालत का नाम रखा जाता है ताज्जुब। تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہو رہا ہے اور یہ تو انکار میں مذاق میں لگے ہوئے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, جب ان کو قرآن کی نصیحتوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے تو یہ سوچتے اور نصیحت حاصل کرتے نہیں ہے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, اور وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, چورا چورا ہڈی ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ, ہمارے باپ دادے جو مر مرا کے ختم ہو گئے, کیا ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ یعنی نہیں, آج تک زندہ نہیں ہوئے, اب بھی آئندہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. قل نعم وانتم داخلون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں, ضرور زندہ کیے جائیں گے اور تم لوگ آخرت کے اندر ذلیل کیے جاؤ گے, اس لیے کہ تم اپنی پشتوں کے اوپر گناہوں کا بوجھ اٹھا کے لاد کے آؤ گے, جس کی وجہ سے تم کو آخرت کے اندر ذلیل کر دیا جائے گا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, وہ تو ایک بھاری بھرکم چنگار کی آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ, تب یہ مخلوق سب کی سب زندہ ہو کر کے ادھر ادھر باورے بن کر کے دیکھنے لگیں گے یہ کیا ہو گیا. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ, اور یہ بولیں گے کہ او ہو ہائے ہائے افسوس, یہ تو حساب اور جزا سزا کا دن آ گیا. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ, یہ تو فیصلے کا دن آ گیا, جس فیصلے کے دن کو تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے وہ آ گیا فیصلے کا دن. احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے, یا فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے, کیا کہیں گے؟ کہ تم ظالموں کو جمع کرو جو دنیا کے اندر شرک کرتے تھے, کہاں جمع کرو؟ ان کی قبر سے میدان قیامت میں, یا میدان قیامت سے جہنم کے اندر. وَأَزْوَاجَهُمْ, وَأَزْوَاجَهُمْ کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے جیسے برے عقیدے رکھنے والے, کافروں جیسے برے عقیدے رکھنے والے, ان سب کو جہنم کے اندر اکٹھے کرو. اور بعض نے جو ہے ازواجہم سے مراد لیا ہے ان کے جیسے برے اعمال کرنے والے, چنانچہ سب زانی ایک طرف, سب شرابی ایک طرف, سب چور ایک طرف, سب جھوٹے ایک طرف, جیسے اعمال ایسے ان کے گروہ بنائے جائیں گے. عقیدے کے اعتبار سے ان کی جماعتیں یا اعمال کے اعتبار سے جماعتیں ہوگی. اور بعض نے ازواجہم سے مراد لیا ہے مشرکہ بیویوں کو. وما كانوا يعبدون, اور جن بتوں کی وہ دنیا کے اندر عبادت کرتے تھے, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جاتی تھی, سب کو جہنم میں جمع کر ڈالو. لیکن یہاں ملائکہ, حضرت عیسیٰ, حضرت عزیر, اولیاء اللہ مستثنا ہوں گے, جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی لیکن وہ عبادت کو پسند نہیں کرتے تھے, وہ مستثنا ہوں گے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون, یہ بچا لیے جائیں گے. حالانکہ دنیا میں ملائکہ کی لوگ عبادت کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ اور عزیر کی عبادت کرتے ہیں, اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر کے لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, وہ مستثنا ہوں گے. فہدوہم, تم ان کو چلاؤ, ادھر ہکال کے لے جاؤ, الی صراط الجحیم, جہنم کے راستے کی طرف. اور جہنم لے جا رہے ہیں لیکن ابھی ذرا ٹھہراؤ, وقفوہم, رکاؤ ذرا ان کو, ٹھہراؤ ان سب کو. کہاں رکاؤ ان کو؟ چنانچہ قیامت کے دن جہنم سے پہلے ان سب کو روک لیا جائے گا. کیوں روکا جائے گا؟ انہم مسئولون, ان لوگوں سے سوال جواب کرنے ہیں, سوال جواب ان کی جانچ کے لیے ہوں گے. ان کو سزا دینے سے پہلے, تاکہ ان کو دل میں ذرہ برابر بھی یہ نہیں رہ جائے کہ یہ سزا ہم پر ظلمن ہو رہی ہے. سوال جواب کر کے الزام تام کر دو, حجت تام کر دو, پھر ان کو لے جا کے ڈالو. یا سوال جواب کے اندر بھی ان کو سزا دینی مقصود, کہ یہ کیوں کیا تھا, وہ کیوں کیا تھا, تو وہ آدمی کے لیے ذہنی الجھن کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی لیے کہا ان کو ٹھہراؤ, ان سے ہم سوال کریں گے, پھر ان کو لے جا کر کے ڈال دیا جائے گا آگ میں. چنانچہ مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جہنم کے سات پول ہیں اور راستہ سب کے سب پولوں سے گزرتا ہے, ساتوں کے ساتوں پول سے راستہ گزرتا ہے. پہلے پول کے پاس سب لوگوں کو روک لیا جائے گا اور ملائکہ کہیں گے کہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے, چنانچہ پہلے پول کے اوپر نماز کے متعلق پوچھ کی جائے گی ان سے. چنانچہ نتیجے کے اندر جو نمازی تھے وہ تو بچ کے آگے چلے گئے, اور جو نماز نہیں پڑھے جو پڑھتے ہوں گے وہ ہلاک کیے جائیں گے, یعنی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. تو نماز کے متعلق سوال پہلے ہی پل کے اوپر ہو جائے گا. دوسرے پل پر پہنچیں گے تو امانت کے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ تم نے امانت پوری پوری دنیا میں ادا کی تھی یا امانت کے اندر خیانت کی تھی. یہاں بھی دو جماعت بنے گی, ایک کامیاب ہو کے جنت کی طرف جانے والی, دوسری جہنم کے اندر گرا دی جانے والی. پھر تیسرے پل پر پہنچیں گے تو قرابت داری اور رشتہ داریوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا, یہاں بھی دو جماعت بنے گی, ہلاک ہونے والے ہلاک ہوں گے, نجات پانے والے جنت کی طرف بڑھیں گے. اس طریقے سے الگ الگ پولوں کے اوپر الگ الگ باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. راوی حدیث کہتے ہیں کہ رشتہ داری قیامت کے دن معلق ہوگی اور ہوا میں معلق ہو کر کے جو ہے وہ بات چیت کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا آپ بھی اس کو جوڑیے, جس نے مجھے کاٹا اس کو بھی کاٹ دیجئے. بل ہم ما لکم لا تناصرون, اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آج جن کو سزا دے کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے. دنیا میں تو مدد کے لیے بہت دوڑتے تھے, ہیلپنگ لائنیں ہوا کرتی تھی, مدد کے لیے جو ہے تم لوگ ایک دوسرے کو بڑے وعدے کیا کرتے تھے, آج کیوں مدد نہیں کرتے تم لوگ ایک دوسرے کو. بل ہم الیوم مستسلمون, بلکہ وہ لوگ آج سب کے سب فرما بردار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. مستسلمون کا مطلب کیا, آئی ہوئی تکلیف کو دور کرنے کی کوئی تدبیر نہیں ہوگی, اب تو ایک ہی تدبیر کہ جو سزا ہے وہ برداشت کر لو, کام کیا تو اب برداشت کرو, بھول ہوئی تو بھوگو. مستسلم, اب ان کو جو ہے مطیع ہو کر کے جو ہے تمام کی تمام جو ہے چیز کو برداشت کرنا ہے. وہ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون, اور یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے. سوال کا مطلب کیا, ایک دوسرے پر ملامت کریں گے, اے تیری وجہ سے میں جہنم میں آیا, وہ کہتے اے نہیں تو مجھے گمراہ کرنے آیا تھا, ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے اور جھگڑیں گے. دنیا کے اندر جو لیڈران ضلالت ہوتے تھے اپنے عوام لیڈروں سے, اس طریقے سے خوب لڑائی جھگڑے وہاں پر ہوں گے. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن یمین, دیکھو یمین ایک تو دائنے ہاتھ کے معنی کے اندر, اور دائنے ہاتھ کے اندر جو ہے قوت ہوا کرتی ہے, اسی لیے آدمی پہلے دائنے ہاتھ سے ہی پکڑتا ہے, دائنے ہاتھ سے ہی دفاع کرتا ہے, دائنے ہاتھ سے ہی کھینچتا ہے, دائنے ہاتھ میں زیادہ قوت اور طاقت ہوا کرتی ہے. گویا کہ عوام اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ تم بڑی طاقت اور زوروں کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے, زور کے ساتھ ہمارے اوپر چڑھائی کرتے تھے ہم کو گمراہ کرنے کی, بچکانے کے واسطے.
فراز نے دباؤ ڈالنے کا معنی مراد لیا ہے کہ اے لیڈروں تم ہم پر دباؤ ڈالتے تھے کفر اور شرک کرنے کے واسطے. اور بعد میں یمین بمانا قسم کے لیے ہے, یعنی تم قسم کھا کھا کر کے کہتے تھے کہ کفر صحیح ہے, شرک صحیح ہے, بد عملی صحیح ہے, جو غلط کام کرتے وہ صحیح ہے. قسم کھا کھا کر کے تم لوگ یقین دہانی کیا کرتے تھے. بعض مفسرین فرماتے کہ اہل عرب کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی بیت کام ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں. جیسے آج بھی یہ رواج ہے بات چیت میں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کا, تالی مارنے کا. اسی کو کہتے ہیں, آپ نے کتب فقہ میں لفظ پڑھا صفقہ, تالی بجانے کے, ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کے تالی بجانے کو, یا کہ تام ہو گئی. تو تم ہم کو گمراہ کرنے کے لیے آتے تھے تو ہاتھ سے ہاتھ مار کر کے بڑی تاکید سے ہم کو گمراہی کی طرف متوجہ کرنے کا کام کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی شکلیں ہیں کہ بھائی کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا تو بے تام ہو گئی, اس طرح ہوتا تھا. انکم کنتم تاتوننا علی یمین, انکم کنتم, یقیناً تم ہمارے پاس بڑے زوروں سے آتے تھے اور ہم کو گمراہ کرتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین, تو لیڈر کیا کہیں گے, بھائی ہم پر تم سارے کی ساری تہمت مت ڈالو, تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. ہمارے اندر ایمان تھا کہاں کہ ہم نے تم کو گمراہ کیا. گمراہ تو کس کو کرے, جس میں پہلے ایمان ہوئے پھر اس کو گمراہ کرے. تم میں ایمان تو تھا نہیں پہلے سے, پھر ہم نے تم کو گمراہ کیا, یہ الزام ہمارے اوپر کیسا, تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان, اور ہماری تمہارے اوپر کوئی زور قدرت طاقت تھوڑی تھی ہم زبردستی تم کو کافر بنا دے. بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تم ہمارے جیسے گمراہ لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون, اب تو ہم سب پر, لیڈر اور عوام سب کے اوپر ہمارے رب کی بات بالکل ثابت ہو گئی. کون سی بات؟ عذاب کی, کہ جہنم کے اندر پڑے رہنا ہے, ہم سب کو جہنم کا عذاب چکھنا ہے. اب کو لڑائی جھگڑا بند کرو, اب تو سزا بھگتنے میں شامل ہو جاؤ, یہ اس طرح باتیں کریں گے. فاغویناکم انا کنا غاوین, ہم نے تم کو گمراہ کیا, ہم نے تم کو گمراہ کیا, ہم ہی گمراہ, جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے. یعنی ہم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اپنی پسند سے, اور اپنی پسند ہم نے تم کو بتلائی, اور تم نے جو ہے اس ہماری پسند کو قبول کر لیا. ہم نے تم کو مجبور تھوڑا ہی کیا تھا, تم نے ہماری پسند گمراہی تھی, ہم نے ہماری پسند کی تم کو دعوت دی اور تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور تم لوگ گمراہ ہو گئے. اسی کو فرمایا فاغویناکم, ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے کہ ہم لوگ گمراہ تھے. فإنهم یومئذ فی العذاب مشترکون, یقیناً وہ سب قیامت کے دن عذاب میں آپس میں شریک ہوں گے. اس لیے کہ دنیا میں گمراہی میں شریک تو آخرت میں عذاب میں شریک. انا کذالک نفعل بالمجرمین, باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں, لیڈر ہو کہ عوام ہو, سب گمراہوں کے ساتھ یہی سلوک کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, یقیناً جب ان کو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کرتے تھے, اور یہ تکبر اور بڑائی ان کے لیے کلمہ پڑھنے سے مانع اور رکاوٹ بنا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ حضرت چچا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان ابو طالب کی موت کے وقت پر تشریف لے گئے. قریش کے لیڈران ابو جہل, امیہ, یہ سب اس کے لنگوٹیے دوستار سب وہاں پر موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی چچا جان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی, اور اہل عرب کو بھی دعوت دی. اس موقع کے اوپر جو ہے کہنے لگے کہ کیا
ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک ہمارے اتنے بتوں کو چھوڑ دیں گے جن کو ہم صدیوں سے عبادت کرتے چلے آئے. گویا کہ تکبر ان کے لیے مانع بن گیا. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ہمارے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے. کون دیوانہ شاعر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ سے ہم ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی نہ تو شاعر ہیں نہ تو دیوانے ہیں, بلکہ وہ تو ایک سچی بات اللہ کے یہاں سے لے کر کے آئے, اور انہوں نے پچھلے نبیوں کی بھی تصدیق کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کوئی انوکھا نہیں ہے, بلکہ وہ پچھلے نبیوں کو بھی سچا بتلاتے ہیں. انکم لذائق العذاب الالیم, یقیناً تم لوگ دردناک عذاب چکھو گے. فما تجزون الا ما کنتم تعملون, اور تم جو دنیا میں عمل کرتے تھے بس اسی کی سزا تم کو آخرت کے اندر بھگتنی ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی زیادہ سزا دیں گے نہیں. الا عباد اللہ المخلصین, مگر اللہ تعالیٰ کے اخلاص والے بندے, یعنی جو اخلاص والے بندے تھے, جو اپنی توحید کے اندر اخلاص پر تھے, یا جو دنیا میں ہر عمل اخلاص سے کرتے تھے, وہ تمام کے تمام بندے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے. جی